بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد، محترم علماء کرام اور معزز دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے دنوں میں کافی سارے واقعات ہوئے ہیں، جن واقعات کے بارے میں آپ نے علماء کرام کی باتیں سنی. ایک بات اور ایک مضمون جو مفتی عبدالقادر صاحب نے بیان کیا وہ یہ کہ آج کل یہ چرچا اور یہ تشہیر ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پوری دنیا کو ایک بنانے کے لیے، متحد اور ایک کرنے کے لیے دین ابراہیمی کو لے لیا جائے اور اس دین پر سب متفق ہو جائیں. اس متفق ہونے کے بعد پھر آپس میں دوستی ہو جائے گی. یہ حقیقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار آپ نے سنا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بھی آپ نے سنا اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مسلمانوں کے لیے دنیا کے مقابلے میں دین زیادہ اہم ہے، اور ہر زمانے میں دین کی اہمیت اور دین کا اہم ہونا بالکل واضح ہے. بلقیس جو یمن میں رہتی تھی اس کے پاس سب کچھ تھا. جب ہدہد یمن سے واپس آیا اور اس کی حکومت کو دیکھا تو یہ کہا انی وجدت امراۃ تملکہم واوتیت من کل شیء. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان کی ملکہ ہے اور اس کو ہر چیز ملی ہوئی ہے. معلوم ہوا ان کی معاشی حالت مضبوط تھی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا بہت بڑا تخت اور حکومت ہے. معلوم ہوا کہ ان کی سیاسی قوت اور سیاسی طاقت بھی مضبوط تھی. لیکن آگے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، روشنی کی عبادت کرتے ہیں. ہدہد نے بتایا ان کی دینی حالت بہت خراب ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس خط بھیجا. لمبا قصہ ہے، آپ کو معلوم ہے. اس خط کے نتیجے میں بلقیس آئی اور اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی معاشی حالت کو نہیں دیکھیں گے، اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے, سیاسی قوت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دین کو دیکھیں گے کہ دین ہے یا نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم کہ جس کے قبضے میں, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا يسمع بی من هذه الامت یہودی ولا نصرانی, اس امت کے اندر یہودی رہتا ہو اور یا نصرانی رہتا ہو, عیسائی رہتا ہو, جو بھی رہتا ہے اور میرا نام سنے, ولم یؤمن بی, اور ایمان کو قبول نہ کرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل النار, وہ جہنمی ہے. پورا اسلام کو قبول کرے گا اس کے بعد جنتی بنے گا, اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. دین ابراہیمی کی حقیقت یہ ہے جیسے آپ نے سنا کہ چند اخلاقیات کو, اخلاق کی باتوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہ اس پر ہم متفق ہیں. حالانکہ اسلام میں عقائد ہے, وہ عقائد باہر ہو جائیں گے, اسلام کے اندر اعمال ہے, وہ اعمال ختم ہو جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دین ابراہیم بھی چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کان حنیفا مسلما, وہ ہمارے اسلام کے اوپر اسلام سے زیادہ قریب تھے. دین ابراہیمی میں یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے پر رہو, آپ کے اخلاق اچھے ہوں, ایک دوسرے کو برداشت کرو, اس میں نماز نہیں, اس میں روزہ نہیں, اس میں حج نہیں, اس میں زکوٰۃ نہیں, اس میں بیع اور معاملات نہیں. اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ سود مت کھاؤ. دین ابراہیم میں وہ کہیں گے سب اس پر متفق ہو جاؤ, سود ہونا چاہیے, تو مسلمان اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے, مسلمان اس کو کیسے مان سکتا ہے. اور اسلام میں حج ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کیا, حج اور عمرہ فرمایا. جو دین ابراہیم میں وہ بناتے ہیں اس میں حج کا کوئی تصور ہی نہیں. یہود حج نہیں جانتے, نصارہ حج نہیں مانتے, اور ہم حج مانتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج فرمایا, تو دین ابراہیم میں تو حقیقت میں ہمارا اسلام ہے. اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں. تو جب سب کو ہم مانتے ہیں تو ہمارے اسلام میں دین ابراہیم میں مکمل طور پر موجود ہے. اس لیے مسلمان ہونے کے بعد دین ابراہیمی پر عمل ہوگا. اور میرے بھائیوں, جب وہ دین ابراہیمی کو قائم کریں گے اس میں نماز, روزہ, حج, زکات بالکل نہیں, تو پھر مسلمان اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. اور میرے بھائیوں, ان کا منصوبہ ہے بیت ابراہیمی انہوں نے بنایا ہے ابو ظبی میں. ابو ظبی والے, دبئی والے تو ان کے بالکل تابعدار ہیں غیر مسلموں کے. تو دین ابراہیمی جو وہ بنانے والے ہیں, ان کا منصوبہ ہے, ان کی پلاننگ ہے کہ بائبل اور قرآن کریم کو ایک ساتھ چھاپیں گے. تو بائبل والے قرآن پڑھیں گے اور اس کو مانیں گے, اور قرآن کریم پڑھنے والے مسلمان بائبل کو پڑھیں گے اور بائبل کو مانیں گے. لیکن جو بائبل ان کے پاس موجود ہے وہ بائبل محرف ہے. ایک مسلمان جب تحریف والے بائبل کو پڑھے گا اور اس کو مانے گا تو وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ بائبل میں یہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے شراب پی لی، نعوذ باللہ، شراب کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، انہوں نے کپڑے اتارے اور ننگے ہو گئے، نعوذ باللہ، اور اس کی بیٹی پیچھے سے آئے، ان کے اوپر کپڑے ڈالے، اور یہ بات ان کا ایک بیٹا تھا کنعان، اس نے باہر لوگوں کو بتائی، نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کا شراب پینا، نوح علیہ السلام کا ننگا ہونا، یہ مسلمان اسلام میں کیسے مان سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی من قبل شروع سے، من قبل کا مطلب آتا ہے شروع سے، وہ ہدایت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم انبیاء علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتے ہیں، بے حیائی سے دور کرتے ہیں، جب بائبل اور قرآن ایک ساتھ چھپ جائے اور قرآن والے بائبل کو مانیں گے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعظیم، حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ اس کے ذہن میں کہاں ہوگا؟ اور بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اس کی دو بیٹیاں تھیں، تو بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی نے مشورہ کیا اور لوط علیہ السلام کو نعوذ باللہ شراب پلائی، بڑی نے شراب پلائی، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، نعوذ باللہ، آدمی نقل نہیں کر سکتے ان باتوں کو، اور اس میں سے حمل ٹہرا اور نسل بڑھ گئی، اور بڑی بیٹی نے پھر چھوٹی بیٹی کو بتایا اور چھوٹی بیٹی نے بھی دوسری رات یہی کام کیا، ان کو شراب پلائی، ان کے ساتھ ہم بستری کی، اور اولاد پیدا ہوئے، اور اولاد اور نسل بڑھ گئی۔ کیا ایک مسلمان جب یہ پڑھے گا، جس کو سنے گا، جس کو مانے گا، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہی، اور بائبل جس کو وہ قرآن کریم کے ساتھ کہتے ہیں بائبل کو مانو گے، ہم تمہارے قرآن کو مانیں گے، قرآن کو وہ کہاں مانیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، اور ان کی زندگی کا پورا چکر ہی سود کے اوپر ہے، تو وہ اسلام کو کہا مان سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بائبل میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پوری رات کشتی لڑی، کشتی، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح وقت تھک گئے اور یعقوب علیہ السلام کو لات ماری، اور یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا کی بیماری ہو گئی، وہ جس میں وہ رگ ہے، ڈاکٹر فرق جانتے ہیں، عرق النسا کی بیماری، یہ باتیں ماننے کی کہاں ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے اور مرتبے کو انتہائی ایسا گھٹانا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں کافر عورتیں تھیں اور بتوں کو رکھا تھا اور بت کی عبادت کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اس پر خوش تھے، تو ان باتوں کو کہاں ہم مان سکتے ہیں؟ وہ یہ حقیقت میں یہودیوں کی سازش ہے، اس لیے کہ یہودی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو مان لو، موسیٰ علیہ السلام کو مان لو، بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے بس آپ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کو مان لے تو ہمارے ساتھ ہو جائیں گے یہ گریٹ اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں تک داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی وہ حد تک یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے وہ حرمین کو بھی حرمین نہیں مانتے کہتے ہیں یہ بھی اسرائیل گریٹ بھی اسرائیل کا حصہ ہے تو میرے بھائیوں اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں دیا ہے اسلام کے اندر عقائد بھی ہے اعتقادات بھی ہے اسلام میں اعمال بھی ہے اسلام میں اخلاق بھی ہے اسلام میں معاشیات بھی ہے زندگی گزارنے کی کیا طریقے ہونے چاہیے اسلام کے اندر وراثت بھی ہے اسلام پورا ایک نظام حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت فرمایا ہے کہ یہ نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرو اور جب دین ابراہیم پر ہم عمل کریں گے تو پھر یہود کو بھی ہم حق مانیں گے عیسائیوں کو بھی حق مانیں گے کہ وہ بھی حق پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه وہ یہود ہے نصارہ ہے مشرکین ہے یہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے بہت برے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شر البریہ اور ہم کہیں گے نہیں جو یہودیت اور عیسائیت میں تحریف ہو چکی ہے وہ یہودیت اور عیسائیت حق ہے تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے دنیا ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس نہیں دین میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور میرے بھائیوں جو دین ابراہیمی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ بھی ان کا مقصد ہے کہ جن لوگوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں وہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو تو قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو کیونکہ وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں حالانکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی تین قسمیں ہیں ایک کافر ہے ایک منافق ہے ایک زندیق ہے کافر اس کو کہتے ہیں جس کا کفر کھلا ہوا ہے وہ کافر ہے منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہے زندیق اس کو کہتے ہیں جو کافر ہے اور اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس لیے جب میں مسلمان ہوں تم بھی ہماری طرح بن جاؤ میرے بھائیوں اگر مرزائیوں اور قادیانیوں کو ہم اپنے قریب لائیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ ہمارے بچوں کے سامنے بیان کرے تو وہ اپنے کفر کے اوپر اسلام کا لیبل لگائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نیا نبی آنے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے پرانا نبی آئے گا وہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے جہاد ہوئے اور غیر مسلموں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں 209 افراد مسلمان شہید ہوئے ہیں 209 اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس میں 259 مسلمان لوگ شہید ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم نبوت کی وجہ سے جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس جہاد میں شامل تھے, سب مسلمان اس جہاد میں شامل تھے, اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ختم نبوت کے نام پر, 1200 اور پوری زندگی میں 200. اس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے آپ کو اونچا کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3000 معجزات ظاہر ہوئے اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 300000 سیکو پر معجزات کیے, یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہوں. اور اس کی مریدین نے جو اشعار کہے تھے غلام احمد قادیانی کے بارے میں, محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر اب نشان میں, محمد دیکھ نہ ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں, تو اسی طرح اور اس قسم کے اشعار کہے ہیں. تو میرے بھائیوں, جو لوگ اپنے آپ کو زندیق کہتے, جو حقیقت میں زندیق ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اور ہاں, اگر وہ اس سے ہی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے, وہ ہمارے بھائی ہیں. تو یہ بھی گویا دینی ابراہیمی کا ایک حصہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو بھی اسلام کا نام لے ان کو مسلمان سمجھو. غلام احمد قادیانی کو اور مرزائیوں کو بھی اپنے قریب کر دو اور مسلمان کہو اور ان کو بھی مسلمان سمجھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے, یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر اور ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھیں اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچا دیں. آدمی کا عمل اگر خراب ہو جنت میں چلا جائے گا کسی نہ کسی دن, لیکن اگر آدمی کا عقیدہ برباد ہو تو وہ کہاں جنت میں جا سکتا ہے, وہ تو ہمیشہ جہنمی بن گیا. اور البرکت مع اکابرکم, برکت اللہ تعالیٰ نے اکابر کے ساتھ رکھی, جو ہمارے بڑوں نے دین کے راستے بتلائے ہیں. تبلیغ جماعت کا راستہ یہ ہمارے بڑوں نے اس راستے کو متعین کیا ہے, اسی پر ہمیں چلنا چاہیے. ہمارے اکابر نے اور ہمارے بڑوں نے تصوف کا اور خانقاہوں کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے. خانقاہوں کے ساتھ, اہل حق کے ساتھ, وہ اہل حق جن کا مقصد دین کا پھیلانا ہے, جن کا مقصد دنیا میں مفاد نہیں ہے کہ مجھے دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے, انہیں کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے اکابر نے مدارس کا سلسلہ قائم دائم رکھا, مدارس مشائخ اور علماء کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے. اور ہمارے مولانا حذیفہ صاحب نے فسادات کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا امتحان لوں گا, تم پر خوف آئے گا. اللہ کا خوف ہو اس میں بھی آدمی ڈرتا رہتا ہے, لوگوں کا خوف ہو اس میں بھی آدمی ڈرتا رہتا ہے. وَالْجُوعِ, بھوک کبھی آئے گی اور روزہ بھی آئے گا روزہ بھی پھوکے وَنَفْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی ہوگی کبھی کبھی مال میں چوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بدل عطا فرمائے کسی طرح زکاة دو گے نفس من الاموال مال کم ہوا اللہ تعالیٰ زکاة کے بعد بھی برکت دیں والانفسی اور آدمی کی جان چلی جائے گی جہاد میں نفس من الاموال والانفسی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکات اور برکت عطا فرمائیں گے اس لئے ان حالات میں پھر فرمایا اِنَّا بِاللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نعم البدل اور بہت اچھا بدل عطا فرمائیں گے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں اس کے بعد ذکر انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے حضرت مفتی رحمت محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شریعت اور طریقت ایک چیز ہے شریعت کا مطلب ہے ظاہری اعمال کا کرنا اور طریقت کا مطلب ہے اپنے باطن اور اپنے دل کی اصلاح کرنا یہ دونوں مقصود ہیں ظاہری اعمال نماز روزہ وہ بھی کرتے رہو اور اپنے دل اپنے نفس اپنے دماغ کی بھی اصلاح کرو حسد سے بغض سے عداوت سے حب جات حب دماغ سے اور حقیقت تیسرا لفظ ہے حقیقت حقیقت یہ کہ یہ شریعت ہمارے لئے عادت کی طرح بن جائے اس کی طرح ہم اس طرح رغبت اور میلان کریں جیسے کھانی پینی کی طرف ہو واللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے طریقت پر چلنے اور حقیقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ